أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله مولانا العظيم. سورة الممتحنة کی آج پہلی آیت کی تلاوت کی گئی ہے. پہلے اس سورة کا شان نزول پیش کیا جاتا ہے. اس سورة کا ابتدائی حصہ کفار اور مشرکین سے موالات اور دوستانہ تعلق رکھنے کی حرمت اور ممانعت میں آیا ہے اور اس کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے. تفسیر قرطبی میں قشیری اور ثعلبی رحمہم اللہ کے حوالے سے مذکور ہے کہ غزوہ بدر کے بعد فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ کی ایک مغنیہ عورت جس کا نام سارہ تھا پہلے مدینہ طیبہ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا پھر تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے اس کا بھی انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہاں کس غرض سے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ کے اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے، آپ ہی میں میرا گزارا تھا. اب مکہ کے بڑے سردار تو غزوہ بدر میں مارے گئے اور آپ لوگ یہاں چلے آئے، میرا گزارا مشکل ہو گیا. میں سب حاجت اور ضرورت میں مبتلا ہو کر آپ سے مدد لینے کے لیے یہاں آئی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو مکہ مکرمہ کی پیشور مغنیہ ہو، وہ مکہ کے نوجوان کیا ہوئے جو تجھ پر روپیہ پیسے کی بارش کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ واقعہ بدر کے بعد ان کی تقریبات اور جشن طرف ختم ہو چکے ہیں، اس وقت سے کسی نے مجھے نہیں بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو اس کی امداد کرنے کی ترغیب دی، انہوں نے اس کو نقد اور پوشاک وغیرہ دے کر رخصت کیا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب صلح حدیبیہ کے معاہدے کو کفار قریش نے توڑ ڈالا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر کے اس کی خفیہ تیاری شروع کر رکھی تھی اور یہ دعا بھی کی تھی کہ ہمارا راز اہل مکہ پر قبل از وقت فاش نہ ہو. ادھر مہاجرین اولین میں ایک صحابی حاطب بن ابی بردع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اصل سے یمن کے باشندے تھے، مکہ مکرمہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے. وہاں ان کا کوئی کنبا قبیلہ نہ تھا، وہیں مسلمان ہو گئے، پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. ان کے اہل و عیال بھی مکہ ہی میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ کرام کی ہجرت کے بعد مشرکین مکہ ان مسلمانوں کو جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ستاتے اور پریشان کرتے تھے. جن مہاجرین کے خیش و عزیز مکہ میں موجود تھے ان کو تو یہ کسی درجے میں تحفظ حاصل تھا. حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر تھی کہ میرے اہل و عیال کو دشمنوں کی ایذاؤں سے بچانے والا وہاں کوئی نہیں. انہوں نے اپنے اہل و عیال کے تحفظ کا موقع غنیمت جانا کہ اہل مکہ پر کچھ احسان کر دیا جائے تو وہ ان کے بچوں پر ظلم نہ کریں گے. ان کو اپنی جگہ پر یہ تو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے، آپ کو یا اسلام کو یہ راز فاش کر دینے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اگر میں ان کو کوئی خط لکھ کر اس کی اطلاع کر دی اگر میں نے ان کو کوئی خط لکھ کر اس کی اطلاع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تم لوگوں پر حملہ کرنے کا ہے تو میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی. یہ غلطی ان سے ہو گئی کہ ایک خفیہ خط اہل مکہ کے نام لکھ کر اس جانے والی عورت سارہ کے سپرد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی نے بذریعہ وحی اس معاملے کی اطلاع دے دی, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ عورت اس وقت روضہ خاک کے مقام تک پہنچ چکی ہے. صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو مرثد اور زبیر بن عوام کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس عورت کا تعاقب کرو, وہ تمہیں روضہ خاک میں ملے گی. اور اس کے ساتھ حاطب بن ابی برتا رضی اللہ تعالیٰ کا خط پناہ مشرکین مکہ ہے, اس کو پکڑ کر وہ خط واپس لے لو. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حسب الحکم تیزی کے ساتھ تعاقب کیا اور ٹھیک اسی جگہ جہاں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اس عورت کو اونٹ پر سوار جاتے ہوئے پکڑ لیا, اور ہم نے کہا کہ وہ خط نکالو جو تمہارے پاس ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی کسی کا خط نہیں. ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا دیا اور اس کی تلاشی لی, مگر خط ہمیں ہاتھ نہ آیا. لیکن ہم نے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی, ضرور اس نے خط کو کہیں چھپایا ہے. تو اب ہم نے اس کو کہا کہ خط نکال دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتروائیں گے. جب اس نے دیکھا کہ اب ان کے ہاتھ سے نجات نہیں تو اپنے ازار میں سے یہ خط نکالا. ہم یہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول اور سب مسلمانوں سے خیانت کی کہ ہمارا راز کفار کو لکھ دیا, مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتاع سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس حرکت پر آمادہ کیا. حاطب ابن ابی بلتاع رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ایمان میں اب بھی ذرا فرق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کو کچھ نہ کہیں. میرے سوا دوسرے حضرات مہاجرین میں کوئی ایسا نہیں جس کا کنبہ قبیلہ وہاں موجود نہ ہو جو ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان سن کر فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے, اس کے معاملے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غیرت ایمانی کی وجہ سے پھر اپنی بات دہرائی اور ان کے قتل کی اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اہل بدر یعنی غزوہ بدر کے شرکاء میں سے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب شرکاء غزوہ بدر کی مغفرت کا اور ان کے لیے وعدہ جنت کا اعلان فرما دیا ہے. یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی حقیقت کا علم رکھتے ہیں. یہ بخاری کی روایت کتاب المغازی غزوہ بدر میں ہے, اور بعض روایات میں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ میں نے یہ کام اسلام اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے ہرگز نہیں کیا, کیونکہ میرا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوگی. اہل مکہ کو خبر بھی ہو گئی تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس واقعے کی بنا پر سورہ ممتحنہ کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی جن میں اس واقعے پر سرزنش اور تنبیہ اور مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کسی قسم کے بھی دوستانہ تعلق رکھنے کو حرام قرار دیا ہے. اب آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
اے ایمان والو, نہ پکو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست. تم ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی سے اور وہ منکر ہوئے ہیں اس سے جو تمہارے پاس آیا سچا دین. نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو اس بات پر کہ تم مانتے ہو اللہ کو جو رب ہے تمہارا، اگر تم نکلے ہو لڑنے کو میری راہ میں اور طلب کرنے کو میری رضامندی، تم ان کو چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کے پیغام، اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے، اور جو کوئی کرے تم نے یہ کام تو وہ بھول گیا سیدھی راہ۔ تفسیر: اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، یعنی گو دل سے دوستی نہ ہو مگر ایسا دوستانہ برتاؤ بھی مت کرو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں، جس سے ان کا دشمن خدا تعالیٰ کا ہونا معلوم ہوا، اور جو آیت میں بلفظ عدوی بیان کیا گیا ہے میرے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے شہر بدر کر چکے ہیں۔ یہ بیان ہے عدوکم کا، یعنی وہ صرف اللہ کے دشمن نہیں تمہارے بھی دشمن ہیں۔ غرض: ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈنے کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلے ہو، کفار کی دوستی جس کا حاصل کفار کی رضامندی کی فکر ہے، اور یہ حق تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کے مناسب اعمال کے منافی ہے، تم ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو، یعنی اول تو دوستی ہی بری چیز ہے، پھر خفیہ پیغام بھیجنا جو خصوصی ربط و تعلق کی علامت ہے یہ اور زیادہ برا ہے، حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے، تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کر کے کرتے ہو، یعنی مثل دوسرے موانع، یعنی منع کی ہوئی باتیں، دوسرے منع موانع مذکورہ کے یہ عمل بھی ان کی دوستی سے مانع ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اور آگے اس پر وعید ہے کہ جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بہک گیا، اور انجام گمراہوں کا معلوم ہی ہے۔ اس آیت کے محارف میں سے چند باتیں ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، یعنی اے ایمان والو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو دوستی کے پیغام دو۔ اس میں اسی واقعہ مذکورہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کا خط کفار کو لکھنا ان کی دوستی کا پیغام دینا ہے، اور آیت میں ان کو دوستی کا پیغام دینا ہے، اور آیت میں لفظ کفار کو چھوڑ کر عدوی اور عدوکم کا عنوان، یعنی میرے دشمن اور تمہارے دشمن کا عنوان اختیار کرنے میں، اول تو اس حکم کی علت اور دلیل کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اپنے اور خدا کے دشمنوں سے دوستی کی توقع رکھنا سخت دھوکہ ہے، اس سے بچو۔ دوسرے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ کافر جب تک کافر ہے وہ کسی مسلمان کا، جب تک کہ وہ مسلمان ہے، دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کا دشمن ہے تو مسلمان جو خدا کی محبت کا دعوے دار ہے اس سے اس کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وقت کفروا بما جاءتكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، حق سے مراد قرآن یا اسلام ہے۔ اس آیت میں ان کا کفر جو اصل سبب ہے عداوت کا، اس کا بیان کرنے کے بعد ان کی ظاہری عداوت کو بھی بتلایا کہ انہوں نے تم کو اور تمہارے رسول کو ان کے وطن عزیز سے نکالا، اور اس نکالنے کی وجہ کوئی دنیاوی سبب نہ تھا بلکہ صرف تمہارا ایمان اس کا سبب تھا، تو یہ بات کھل گئی کہ جب تک تم مومن ہو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسا کہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا تھا کہ ان پر کچھ احسان کر دوں گا تو وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے، یہ خیال غلط ہے، کیونکہ وہ تمہارے دشمن ایمان کی وجہ سے ہیں، جب تک خدا نہ خواستہ تمہارا ایمان سرب نہ ہو جائے ان سے کسی دوستی اور تعلق کی توقع رکھنا دھوکا ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اس میں بھی اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تمہاری ہجرت واقعی اللہ کے لیے اور ان کی رضا جوئی کے لیے تھی تو کسی کافر دشمن خدا سے اس کی کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ تمہاری کوئی رعایت کرے؟ اور یسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ جو لوگ کفار سے خفیہ دوستی رکھیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی یہ حرکت پوشیدہ رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کو ان کے چھپے اور کھلے ہر حال اور عمل کی خبر ہے، جیسا کہ واقعہ مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبردار کر کے اس سازش کو پکڑوا دیا. اللہ تعالی ہمیں کفار کی دوستی اور ان سے کسی احسان کی توقع سے یعنی اس دھوکے سے اللہ تعالی میری اور ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی کے جو دشمن ہیں اور اسلام کے جو دشمن ہیں ان سے بغض عطا فرمائے, اور جو اسلام کے مددگار ہیں اور مسلمان ہیں ان سے محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.